يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم آیات میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی کا دین واضح کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، یہ دین کا معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اس پر ہمیشہ جھگڑا ہوتا رہا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہ جھگڑا چلتا رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو توحید کے قائل تھے اور اپنا دین جو ہے خالص اسلام قرار دیتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو اسلام کے قائل تھے لیکن ملاوٹی اسلام، ملا جلا اسلام، اور کچھ وہ تھے جو اسلام کے سرے سے قائل نہیں تھے، اسلام کے بالکل ہی منکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ آپ کی ٹکر ایک طرف مشرکین مکہ سے تھی، دوسری طرف یہود و نصارہ سے تھی، اور پھر تیسرے جو ہیں دہریہ قسم کے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں تو ہلاک ہی زمانہ کرتا ہے، بس یہ آٹومیٹک کام ہے، مر گئے زندہ ہو گئے، مر گئے زندہ ہو گئے، یہ سب کچھ زمانہ کرتا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے اور کوئی مدبر اس نظام کا چلانے والا نہیں ہے۔ اور کچھ وہ تھے جو اللہ کے بھی قائل تھے اور ساتھ ساتھ انبیاء کو اللہ کے اولیاء بنا کر ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے کہ وہ بہت کچھ کرنے والے ہیں، ان کو انہوں نے بہت اونچا درجہ دے رکھا تھا۔ تو اس طرح سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ واضح کر کے اس بات کو بیان فرمائیں، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ کہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں کہ میرا دین کیا ہے، میں بے دین ہو گیا ہوں، میں اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہوں، میں لا مذہب ہوں، میں صابی ہوں، جیسا کہ مکے کے لوگ کہتے تھے، تو تم سن لو میرا مذہب یہ ہے۔ اور یہ صرف اس وقت کے سنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارا مذہب بنانے کے لیے ہے کہ ہم بھی دل سے اپنا مذہب وہی بنائیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کا بیان کیا ہے، کیونکہ اصل دین وہی دین ہے جس پر کہ آدمی کی نجات ہے، دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو یہ بات تو صاف ہے بالکل کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں تو نہیں کرتا۔ تم دیکھتے ہو میں تمہارے ساتھ میلوں پہ میں نہیں جاتا، مزاروں پہ میں نہیں جاتا، عرسوں پہ میں نہیں جاتا، جن کو تم اپنے دن بناتے ہو اور بہت تقدس کے ساتھ تم عقیدت کے ساتھ ان کو پورا کرتے ہو، میں اس میں شریک نہیں ہوتا، اس وجہ سے تم مجھے لا مذہب اور بے دین کہتے ہو۔ یہ تو صاف اور بات واضح بات ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ دیکھو اللہ کے سوا اگر، دیکھو نا، ہمارے لیے اللہ کے سوا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جائے تو بھی کفر ہے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اولیاء کے اولیاء، پیاروں کے پیارے، بہت اونچا درجہ ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے سوا کے میں نے اللہ کے ساتھ، سوا کے میں نے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، سوا کے میں نے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو بھی کرے، اللہ کی بھی عبادت کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت کرے. اور عبادت کرنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. کیا؟ کہ جیسے کام اللہ میرے کر سکتا ہے ایسے ہی محمد بھی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے وہ بیٹا دے سکتے ہیں، میری وہ مشکلیں حل کر سکتے ہیں، میری بیماری وہ دور کر سکتے ہیں، میرے وہ مصیبتوں میں کام آ سکتے ہیں، مجھے وہ جنتوں میں لے جا سکتے ہیں، میرا وہ یہ کام کر سکتے ہیں، میرا وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں تو بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ تصورات جیسا کہ اللہ کے بارے میں، اب دیکھو نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ راضی ہو جائے، جو عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ جی میں تو جو عمل کرتا ہوں اس نیت سے کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، کافر ہے، مشرک ہے، بالکل کافر ہے. کیونکہ راضی کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، چنانچہ منافق آ کر دھوکہ دیتے تھے، قسمیں کھاتے، اللہ کے رسول ان کے دھوکے میں آ جاتے، آپ راضی ہو جاتے، اچھا بھی ٹھیک ہے، چلو جو تم کہہ رہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، نبی سمیت، اے میرے نبی، اگر تو بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی اور دوسرے صحابہ بھی، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، اللہ تو راضی کبھی نہیں ہو. تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، کیونکہ اللہ کی رضا اور چیز ہے. اللہ دلوں کو جانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو نہیں جانتے تھے. تو راضی کرنا کس کا مقصود ہے؟ صرف اللہ کا. اب اگر کوئی یہ سوچ لے کہ جی بس میری تو کوشش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، وہ مرتد ہے، وہ بے دین ہے، وہ بالکل مشرک ہے، اسے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا تصور کر لے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا تصور کر لے. تو جو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی بھی کرے اور ساتھ ساتھ انبیاء کی بھی کرے، بزرگوں کی بھی عبادت کرے، ان سے کوئی آس رکھے، ان سے کوئی امید رکھے، اولاد کی، تندرستی کی، کسی نفع کی، اور ان سے ڈرے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، تو یہ سب صورتیں جو ہیں یہ اللہ والی ہیں کہ ان کو بھی اس نے خدا بنا لیا، ان کو بھی اس نے معبود بنا لیا. تو اپنے نبی کیا اللہ نے دین کیا ظاہر کیا؟ کہ لا عبدو، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن عابد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو موت لاتا ہے، جو مارتا ہے، جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے. ولیکن عابد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں مارتا ہے، اسی نے تمہیں جان بخشی ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے قبضے میں زندگی اور موت نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایسا ہی مومن بنوں، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان ایسا بناؤں کہ اللہ کے سوا کوئی اس قسم کا نہیں، کہ اس کو وہ سمجھا جائے، اس کے اندر وہ صفات بانی جائیں جو صفات کے اللہ کی ہیں یا جو حق اللہ کا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی، اب تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور سیدھا رکھ اپنا چہرہ، لِلدِّينِ، خالص دین کے لیے جو اوپر بیان ہوا ہے، حَنِيفًا، سب طرف سے منہ موڑ کر اس دین پر پکا رہ، تیرا رخ، تیرا چہرہ اس سے کبھی نہیں مڑنا چاہیے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جو دین اوپر بیان ہوا ہے وہ دین کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، مصیبتوں میں کام آنے والا، کسی وقت سہارا بننے والا، اس کو راضی کرنا، اس قسم کے جتنے بھی تصورات ہیں سارے کے سارے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، یہ میرا دین ہے. اور مجھے اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ ایسے دین پر پکا رہ، اپنا رخ بالکل، اقیم وجہ کا للدین، ایک تو اقیم وجہ کا، رخ سیدھا، کبھی آپ نے یہ ڈرل ماسٹر دیکھے ہوں گے جو بچوں کو پریڈ شریڈ کرواتے ہیں، دیکھ لو کیسے سیدھا کرواتے ہیں، حالانکہ بچے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ پریڈ کرنے والے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹھنڈے مار مار سیدھا ہو، سیدھا ہو، قدر اب ایک دوسرے کی گردن کے پیچھے دیکھو، ابھی ٹھیک نہیں ہوا، سیدھا روک کر۔ تو خدا بھی یوں کستا ہے کہ دین میں کبھی دل لچک، دین میں جھول بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا حال کیا، کبھی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور حالانکہ ٹھیک جو ہوگا ان کا انتباق لازمی ہے۔ انتباق کے معنی کیا ہو گئے، اب دیکھو نا، کوئی کہے جی یہ خط بھی سیدھا ہے، یہ خط سیدھا ہے، یہ فٹا سیدھا ہے، یہ لاٹھی سیدھی ہے، بالکل سیدھی ہے، اور جی یہ بالکل لاٹھی سیدھی ہے۔ اچھا اب دونوں کو چیک کیسے کیا جا سکتا ہے، دونوں کو اگر دیکھنا ہو کہ واقعتاً وہ سیدھی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیکھ لو، اگر ایک لاٹھی دوسری لاٹھی کے اوپر بالکل دونوں عین سیدھ میں آ جائیں، تھوڑی سی اوپر والی یا نیچے والی ادھر ادھر نہ نکلے، تو ہم کہیں گے کہ دونوں سیدھی ہیں۔ یا خط، ایک خط کو یہ جمعیٹی جو پڑے ہوئے ہیں بچے دسویں میں، نویں میں، دسویں میں، یہ خوب سمجھتے ہیں، ایک خط کو دوسرے خط کے اوپر رکھ کر دیکھ لو، اگر عین منطبق ہو جائے، بالکل دو نہ نظر آئیں، ایک نظر آئے، تو سمجھو کہ دونوں خط جو ہیں سیدھے ہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کرو ہو، تھوڑا سا اوپر والا یوں ہو کر جائے، نیچے والا یوں ہو کر جائے، تو پھر ہم کہیں گے سیدھے نہیں، منطبق نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دین بھی کون سا سیدھا ہے، دین ایک تب ہو سکتا ہے، جتنے بھی فرقے ہیں یہ ایک کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک تب ہو سکتے ہیں جب منطبق ہوں، جب منطبق نہیں ہوتے، مسجدیں علیحدہ، مولوی علیحدہ، مسئلے علیحدہ، اور اپنے اکابر علیحدہ، اپنی کتابیں علیحدہ، اپنی فقہ علیحدہ، سب کچھ علیحدہ، اور پھر کہتے ہیں جی سب ایک ہیں، تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو وان اقیم وجہ کا، اور بالکل سیدھا رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے، حنیفہ ایک طرف ہو کر، سب طرف سے منہ لچک اور جھول بالکل نہ ہو۔ ہر چیز میں جھول ہو سکتی ہے، اس میں لچک ہو سکتی ہے، لیکن دین میں لچک بالکل نہیں ہوتی۔ دین کے اندر لچک نہیں ہے، لچک کے معنی کیا ہے، ویسے دین بڑا نرم ہے، ویسے دین بڑا نرم ہے، لوگوں کو بڑا مغالتا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، دیکھو یہ اسلام میں تو بڑی رواداری ہے، یہ مولوی بڑے سخت ہیں، یہ جاہل۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ بڑا ہی جاہل ہے، آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ بڑا ہی جاہل ہے، ہیں پڑھے لکھے لیکن حد سے زیادہ جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ذرا ان کو توجہ دلاؤ تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ بات ہے، یہ کیا ہم نے کہہ دی۔ دیکھو نا، سمجھنے کی بات ہے یہ کہ اگر ایک ہوں، اگر ایک ہوں تو اختلاف کیسا، اگر ایک ہوں تو اختلاف کیسا، اور اگر اختلاف ہے تو ایک کیسے، کتنی موٹی سی بات ہے۔ اچھا، اور پھر دوسری بات جو ہے وہ دیکھیے کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین مسلمات کا نام ہے، دین جو ہے مسلمات کا نام ہے۔ دیکھیں مثلا، اب دین پورا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، باقی جتنے بھی ہیں سب اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے والے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام اور اولیاء، جتنے بھی اور نیک لوگ، سارے کے سارے، وہ دین کا جز نہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو دین میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ ہو تو دین میں کوئی فرق نہیں، اس لیے ان کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ مسائل کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دین کا اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ جن کا دین ایک ہوگا ان کا اختلاف مسلمات میں کبھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، صحابہ میں مسائل کا اختلاف تھا، بہت سے مسائل کا اختلاف تھا، لیکن کوئی ان سے پوچھے جی آپ کس کو مانتے ہیں، کبھی کوئی تیسرے کا نام نہیں لیتا تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس بات کو ذرا ذہن نشین کریں، پڑھے لکھے لوگ تو اس کو خوب سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ میں مسائل کا اختلاف تھا، اس اختلاف کے باوجود آپ کبھی کسی صحابی سے پوچھ لیں کہ جی آپ کس کو مانتے ہیں زیادہ تر، تو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جی میں فلاں کو مانتا ہوں، بس اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن آج کل جی آپ کون ہیں؟ میں حنفی. اجی آپ کون ہیں؟ میں شافی. اجی آپ کون ہیں؟ آپ کس سلسلے کے ہیں؟ میں جی فلاں سلسلے کا ہوں. اجی آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ میں فلاں کا ماننے والا ہوں. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ میں فلاں کا ماننے والا ہوں. یہاں دین مختلف ہے، وہاں دین ایک تھا، اگرچہ مسائل کا اختلاف تھا. وہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی. اللہ کے رسول نے فرمایا، بنو قریظہ نے دھوکہ دیا جنگ احزاب میں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ نے اپنے ہتھیار وتھیار اتار بھی دیے، جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی تھی جنگ میں آپ کے ساتھ انہوں نے تو ابھی ہتھیار بھی نہیں اتارے، یہ آپ نے کیا کیا؟ چلو جلدی کرو، اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ فوراً وہاں بنو قریظہ کی بستیوں کو جا کر محاصرہ کریں، وہاں پہنچ جائیں. آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کی بستیوں میں پڑھو. صحابہ کو جتنی فوج تھی، فوج اس زمانے میں یہ تو نہیں تھی کہ بالکل بارکوں میں رہتی ہے، سب گھروں میں تھے، جب دیکھا بلا لیا. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ صحابہ کو کہ جلدی کرو، گھروں سے نکلو اور عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کی بستیوں میں پڑھو. اب صحابہ فٹافٹ نکل پڑے. لیکن ظاہر ہے کو کسی الجھن میں تھا، کو کسی کام میں تھا، کو کسی کام میں تھا، کسی کو کچھ دیر لگ گئی، کوئی جلدی فارغ ہو گیا، کسی نے دیکھا کہ اوفو یہ تو دیر ہو گئی، اگر میں وہیں جا کر عصر کی نماز پڑھوں گا تو عصر کی نماز کا تو وقت بہت لیٹ ہو جائے گا، چلو نماز پڑھ لوں، میں جا رہا ہوں وہاں پہنچ جاؤں گا. کسی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھو، ہاں ٹائم کچھ بھی ہو جائے وہیں جا کر پڑھنی. اب دیکھو نا، اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ جلدی کرو، عصر کی نماز جا کر وہاں پڑھو، جلدی پہنچو وہاں. اب کسی نے سمجھا کہ اس سے مراد یہ تھی کہ جلدی پہنچو، اس سے مراد یہ تھی کہ جلدی پہنچو. چنانچہ میں کوئی اور کام نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میں پہلے سے ہی تیار ہونے میں مجھے دیر ہو گئی ہے، نماز کا وقت نکل جائے گا، میں نماز پڑھ لوں جا رہا ہوں. دوسرے کہا نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز وہاں پڑھو، ہاں لیٹ بھی ہو جاؤ میں تو نماز جا کر وہیں پڑھوں گا. اب اختلاف ہو گیا، لیکن اختلاف کیا کہیں گے کہ ان کا دین مختلف تھا، ان کا تو مذہب مختلف تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول کی ایک بات سمجھنے میں اختلاف ہے. کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے اس سے کچھ نتیجہ نکالا، کسی نے اس نے کچھ نتیجہ نکالا. باہر کیف، جس نے راستے میں نماز پڑھ لی وہاں نہیں پڑھی جا کر، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا، اور جس نے وہاں جا کر پڑھ لی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا. کیوں؟ تیسرا درمیان میں کوئی نہیں آیا. اور یہاں اب حنفی رفائی دین نہیں کرتے، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، اہل حدیث رفائی دین کرتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے نہیں کہ حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہے، اس لیے حنفی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم حنفی ہیں، ہمارا امام نہیں کرتا. اور اہل حدیث جو کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہم تو کریں گے. اب دیانتداری سے بتائیے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے، یہاں دین کا فرق ہے، یہاں مذہب کا فرق ہے، اور وہاں جو ہے رائے کا، سمجھنے کا فرق ہے. تو یعنی یہ بات جو ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین میں جھول نہیں ہے. جھول کا مطلب کیا ہے؟ لچک نہیں ہے، رواداری ہے، اخلاق سے پیش آؤ. ایک آدمی اگر آیا ہے، ایک آدمی اگر نیا نیا آیا ہے، ابھی اس کی عادتیں بہت گندی ہیں، بہت برا ہے، تو اسے یک لخت نہ کہو کہ سب کو چھوڑ دے، اسے بے شک کہو آہستہ آہستہ مسلمان ہوتا جائے. آخر مریض کا علاج جب حکیم کرتا ہے تو ساری بیماریاں ایک ہی دن تو دور نہیں کرتا، پہلے جو زیادہ مہلک ہوتی ہے اس کا علاج کرتا ہے، پھر دوسری کا علاج کرتا ہے، پھر تیسری کا علاج کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں پھر اس کی صحت، اس کی طاقت بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی کمزوری دور ہو جائے. بالکل اسلام کا یہی طریقہ ہے. ایک عالم کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی سمجھ کے ساتھ، ایک اجنبی آدمی آیا ہے، ایک نیا نیا آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ آپ کہیں، اگر وہ مثلا آتے تو ڈر بھی رکھ، اب وہ بیچارہ کسی چیز سے بات ہوئے آپ اس کے ساتھ داڑھی بھی رکھ، حالانکہ داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے. آپ سوچ لیں، داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے. ایک آدمی اگر دین کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہوا ہے تو آپ اسے کہیں اللہ کے بندے اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، ذرا ہمت کر کے نماز کی پابندی کر. داڑھی کا نام نہ لیں، بالکل اس سے نہ کہیں کہ تو داڑھی رکھ. جب وہ نماز پڑھنے لگ جائے گا آہستہ آہستہ، کچھ طبیعت بن جائے گی، کچھ مزاج ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس کی طبیعت تیار ہو جائے گی، وہ آہستہ آہستہ داڑھی کی طرف بھی رخ کرے گا. اور اگر آپ چھوٹتے ہی اسے کہیں کہ دیکھ بیوی کو پردہ کروا رہا ہے، اس سے تیری بیوی باہر نہ نکلے، تو داڑھی رکھ اور تیری داڑھی کل سے تو بالکل شیو نہیں کروائے گا، اور پھر تو یہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا وہ کہے گا، یہ مولوی تو مارے گا مجھے، کتنا بوجھ پڑ جائے گا. تو یہ لچک رواداری اسلام کے اندر ہے کہ جب علاج کرو آرام سے کرو، آہستہ آہستہ کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اب ہمارے پاس کوئی دیوبندی آ جاتا ہے، کوئی بریلوی آ جاتا ہے، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے تو ان کے عالموں کی عزت کہ مولانا احمد رضا خان صاحب، اب حالانکہ مولانا احمد رضا خان اس کے سامنے کہیں گے وہ سمجھے گا کہ بھئی ہمارے عالم کی بڑی عزت سے نام لیتے ہیں، بڑے احترام سے اس کا نام لیتے ہیں، اس کو بات کھٹکے گی نہیں. حالانکہ وہ مشرک، غالی مشرک، اس قدر بڑا مشرک تھا کہ شرک کا وہ امام تھا، مشرک تھا اور مشرکوں کا وہ امام تھا. لیکن جب ایک آپ کے پاس اس مذہب کا آدمی آتا ہے تو آپ کو ان کے عالموں کا نام بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی عزت سے لینا چاہیے، اگرچہ یہ نام عزت سے لینا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی برا ہو آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کی عزت کریں، خدا کا عرش کانپ جاتا ہے. خدا کا عرش جو ہے وہ کانپ جاتا ہے کہ اتنا بڑا کافر، ایسا بڑا مشرک، اور تو اس کی عزت کر رہا ہے. لیکن چونکہ آپ مریض کا علاج کر رہے ہیں، آپ مریض کا علاج کر رہے ہیں، اور حکیم جو ہے بہت سی علاج کرتے وقت مریض کا بہت سے ایسے طریقوں سے کرتا ہے کہ بعض دفعہ مضر چیز بھی اس کے لیے جاری رکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو اگر یکلخت روک دیا گیا، اگر اس کو یکلخت روک دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مر جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی یعنی بھنک جائے اور دور ہو جائے اور حالات خراب ہو جائے. یہ رواداری تو ہے، لیکن یہ رواداری اسلام میں بالکل نہیں ہے کہ تو خود ڈھیلا ہو جائے، تو خود ڈھیلا ہو جائے، تو خود اپنے دین کو خراب کر لے، تیرا اپنا مذہب خراب ہو جائے، یہ رواداری اسلام میں بالکل نہیں. لیکن کاش کہ مسلمان کہیں قرآن پڑھتے ہوتے، مسلمان کہیں حدیث پڑھتے ہوتے، مسلمان کبھی اسلام کو سمجھتے ہوتے تو آج اسلام کا یہ تیا پانچا لوگوں نے نہ کرتے اور اسلام کا یہ حلیہ نہ بگڑتا. تو اللہ نے پہلے دین کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی تو بتا کہ لوگوں یہ میرا دین ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پکا رہ، دیکھ تتان لچک نہ ہو، اقیم وجہ کا، سیدھا رکھ اپنے چہرے کو، ایسے دین پر بالکل سیدھا رکھ، حنیفہ ادھر ادھر نہ دیکھ، کسی اور طرف نہیں دیکھنا، بالکل سیدھا ہو کر اس دین پر چل. اور پھر جو بڑی خطرے والی بات تھی اس کا ذکر علیحدہ کر دیا، دیکھ ولا تکونن من المشرکین، اگر تو نے ذرا ادھر دیکھا یا ادھر دیکھا مشرک ہو جائے گا. ولا تکونن من المشرکین، مشرک نہیں بننا، اگر تو نے اس سیدھی لائن سے، اس اسٹریٹ لائن سے، اس خط مستقیم سے تو نے ذرا بھی انحراف کیا، ذرا بھی لچک پیدا کی، ادھر ادھر دیکھا تو کیا ہوگا، تو کسی اور کا فرمانبردار ہو جائے گا. ولا تکونن من المشرکین، مشرک نہیں بننا بھی. کیوں؟ شرک جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، بیوقوفی بھی ہے شرک جو ہے، بیوقوفی بھی ہے، حماقت بھی ہے، اور اس کے علاوہ خطرناک بھی بہت درجے کی ہے. پھر کھول کر فرمایا کہ شرک کی جان کیا ہے، شرک کی جان کیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا، اے غوث پاک، کسی اور ولی کو پکارنا، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر پکارنا، کسی کے مزار پر جا کر اس سے فریاد کرنا، یہ شرک کی اصل جان ہے. تو فرمایا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اے نبی تیرے دین کی بات ہو رہی ہے لہذا خوب سن لے، اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارنا. کیوں؟ نہ کسی کے ہاتھ میں نفع ہے نہ کسی کے ہاتھ میں نقصان ہے. ولا تدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. تو جس کو بھی پکارے گا وہ کیا ہوگا؟ ما لا ينفعك ولا يضرك, نہ وہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ وہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ, اگر تو نے یہ کام کر لیا, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو مشرکوں میں سے ہو جائے گا, تو اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. لہذا اس بات سے بچ, اس کے قریب نہیں جانا. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ اختیارات بیان فرماتے ہیں, سن لے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ ارادہ کر لے, اگر اللہ ارادہ کر لے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے, کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی غریب کو, کسی امیر کو, کسی بادشاہ کو, کسی چوکیدار کو, کسی چپراسی کو, کسی چھوٹے کو, کسی بڑے کو, اگر ارادہ کر لے نقصان پہنچانے کا, تو پھر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر سارے نبی اکٹھے ہو جائیں, سارے ولی اکٹھے ہو جائیں, سارے زندے اور مردے اکٹھے ہو جائیں, کوئی اس نقصان کو ٹال نہیں سکتا. مزہ تو آئے گا مقابلے کا جب کسی میں طاقت ہی نہیں ہے. اور پھر وہی یورید کا بخیر, اور اگر اللہ کوئی فائدہ پہنچانا چاہے کسی کو, فلا راد لفضلہ, سارے اکٹھے ہو جائیں کہ اس کو یہ فائدہ نہ پہنچے, نہ نبی روک سکتا ہے فائدے سے, نہ کوئی ولی روک سکتا ہے, نہ کوئی زندوں میں سے نہ کوئی مردوں میں سے کوئی فائدے سے نہیں روک سکتا. تو جب اتنے ہی عاجز ہیں اور بے بس ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو پھر ان کو پکارنے کا فائدہ بھی کیا. کتنی موٹی سی بات ہے, لیکن آپ نے دیکھا, اللہ میرا معاف کرے, ہوتا ہے اہل حدیث, خاندانی اہل حدیث, بیٹا گم ہو گیا, بیٹا بیمار ہو گیا, اور کچھ چکر ایسا پڑ گیا, بڑا گہرا چکر پڑ گیا, بہت پریشانی کا, سب ادھر ادھر ٹکرے مار لی, دوائیں کروا لی, دعائیں کروا لی, جتنے جتن تھے سارے کر لیے, کوئی کامیابی کی صورت نظر نہ آئی. پھر اب شیطان کسی انسانی شکل میں, کسی دوست کی شکل میں آتا ہے. کبھی دعا کروانا تو کسی سے برا نہیں ہے, اور کہ ہاں ہاں جی دعا, نیکوں سے دعا کروانے میں تو کوئی حرج نہیں, چل پھر فلاں سے, فلاں جگہ ایک بزرگ رہتا ہے, اس سے دعا کروا. چلے گئے, اب جا کر کہ جی مولوی صاحب ہم تو حیران ہیں, سچی بات ہے, جب ہم دو گئے بڑے پریشان تھے, تو جب ہم جا کر بیٹھے, تو بیٹھتے ہی وہ بزرگ کہنے لگے تمہارا بچہ بھی ملا نہیں. ہم حیران رہ گئے, بھی اسے کیسے پتا. ہمارے دل میں ہم یہ نیت کر کے گئے تھے کہ بھی اس سے دعا کروائیں گے, اور اس کو پہلے ہی پتا لگ گیا کہ ہم یہ دعا کروانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے, اتنے دن ہو گئے پریشان ہوتے ہوئے, لاؤڈ سپیکروں پر, اخباروں میں اشاعتیں اور اعلان کرواتے ہوئے, اس کو پہلے ہی پتا لگ گیا. اور جو اس نے کہا جاؤ چلے جاؤ, چار دن کے بعد بچہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا, مولوی صاحب یقین جانے چوتھے دن بچہ گھر آ گیا. اب جی سچی بات ہے, بس ہمارا دل تو ہل گیا, بھئی یہ بھی سچ مچ بزرگ ہیں, سچ مچ بزرگ ہیں. اب دل میں کیا خیال آیا کہ نہیں, کرنی والے بھی بڑے بڑے, کرنی والے بھی بڑے بڑے ہیں, اہل حدیث بھی گئی, دین ایمان بھی گیا, سب کچھ چٹ ہو گیا, معمولی سی بات پہ سب کچھ برباد ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے, دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کو پتا نہیں کہ تیرے پیچھے کیا پڑا ہے. کون ہے کسی کو پتا لگتا, چیک کر کے دیکھ لو. کتنا بھی بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, جس نے تجھے یہ بتا دیا کہ تیرا بیٹا چوتھے دن آ جائے گا, کسی نے بتایا بھی نہیں, اسی کی کمر کے پیچھے کو چیز رکھ کے دیکھ لو اور اس سے پوچھو جی آپ کے پیچھے کیا پڑا ہے, اگر وہ کبھی بتا دے تو کہہ دینا کبھی نہیں بتا سکتا. ہمارے وہاں عرب صاحب تھے, ایک آدمی یہ ہاتھ ہاتھ دیکھ کر ہوتے ہیں نا جاہل لوگ، یہ کہتے ہیں یہ پاؤں مستری والے کی کہ جی ہاتھ دیکھ کر تقدیر بتا دیتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں سڑکوں پر اور قسمتیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، تیری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تیرا یہ ہو جائے گا، تیرا وہ ہو جائے گا. عرب والے بڑے مواحد ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا یہ اثر ہے کہ عرب کے لوگ عیاش ہو گئے، زنا وہ کریں اور برائیاں وہ کریں، لیکن توحید ان کی اب بھی ٹھیک ہے. ابھی تک ان کا اللہ پر توکل اور توحید ان کی، کتنے بھی بگڑ جائیں ابھی تک ان کی توحید جو ہے وہ معیاری ہے، وہ توحید کو خوب سمجھتے ہیں. ہمارے وہ ایک عرب تھا، عرصہ ہو گیا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے، تو وہ بھاگتے کو قطر مطلب ہو گیا تھا، پتہ نہیں کس طرح سے ایک آدمی باہر سڑک پر بیٹھا ہوا ہاتھ دے کر کو تقدیر وقدیر بتایا کرے، وہ بھی اس کے پاس چلا گیا، ہاتھ اس کے آگے کر دیا اور جوتا اتار کے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا. اس سے کہتا ہے بتایا میں تیرے جوتا ماروں گا کہ نہیں، ہاتھ اس کے آگے کر دیا کہ میرا ہاتھ دیکھ اور اچھی طرح سے دیکھ لے اور بتا میں تیرے جوتا یہ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. کہتا جی عرب صاحب چاہیے جاؤ معاف کرو، جانے دو جاؤ معاف کرو. وہ کہتا ہے نہیں، جب تو لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے، اتنی دور دور کی چیزیں بتلاتا ہے، تو یہ تو منٹ کی چیز ہے، ابھی پاس کی ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ میرا جوتا اور یہ میرا دوسرا ہاتھ، تو یہاں بیٹھا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر تو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں تیرے جوتا ماروں گا کہ نہیں ماروں گا، تو تو مجھے یہ کیسے بتا دے گا کہ میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے لڑکا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پرسوں کو کیا ہوگا، دس دن کے بعد کیا ہوگا، کیا یہ ہوگا، کیا وہ ہوگا، آخر تو کیسے بتاتا ہے. تو بتا اگر تیرے پاس کوئی گن ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی ہنر ہے تو تو بتا. اور وہ عرب صاحب سے ہم نے کہا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ کہے گا مارے گا تو میں ماروں گا نہیں، اور اگر یہ کہے گا کہ نہیں مارے گا تو میں اتکا دوں گا اس کے. انسان ہے ہی کیا، اس کا علم بڑا ناقص، عرب بڑا سادہ تھا، بہت صاف بالکل ہی. اور جب وہ ہندوؤں کے مندروں میں چلا جاتا، ہندوؤں کے مندروں میں چلا جاتا جہاں جا کر وہ مندروں میں اپنی دیویوں کی وہ پوجا کرتے، وہاں جا کر ان سے وہ ایسی ایسی باتیں کہتا، تو تھوڑی تھوڑی زبان بھی وہ سیکھ گیا تھا وہ ادھر کی، ایسی باتیں کہتا کہ وہ لاجواب ہو جاتے. وہ کہتے معاف کرو جی معاف کرو، جانے دو معاف کرو، بس اسے معافی مانگ لیتے اور اس کو چلتا کرتے. ایسی توحید کی وہ کھڑی اور خالص باتیں کہتے. تو لوگ اکثر کوئی اس قسم کی تھوڑی سی بات دیکھی اور اس کے بعد ڈھیلے پڑ گئے اور ایمان جو تھا وہ متزلزل ہو گیا. اب آپ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا جیسے ہم کہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ پتا نہیں، غیب کے بارے میں کیا، تقدیر کے بارے میں کیا، سب آج بے بس محتاج، کوئی کچھ نہیں جانتا الا یہ کہ اللہ کسی کو بتائے، وحی کے ذریعے سے اللہ کسی کو بتائے یا شیطانی طریقے سے خدا کسی کو بتائے. کیونکہ اللہ نے دیکھو نا، جیسے اللہ اکبر، خدا کرے کہ مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے، دیکھیے اللہ نے ہر پیر، یہ جتنے پیر دنیا میں ہیں، کہ پیری مریدی کا سلسلہ تو تھوڑا ہے، فلاں گاؤں کا فلاں پیر، فلاں گاؤں میں فلاں پیر آتا ہے، فلاں گاؤں میں فلاں پیر آتا ہے، اور ہر ایک کوئی نہ کوئی شوق بازی کر کے، کوئی نہ کوئی اپنی کرامت دکھا کر لوگوں میں اپنی مریدی جو ہے وہ گرم کرتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، لوگ اس کے مرید بنتے جاتے ہیں. اور یہی حال ہندوؤں میں چلتا ہے، ہندو پروہت، ہندو پنڈت اپنا، ان کی دکانداری چلتی ہے، مسلمان ہزاروں ہزاروں پیروں کی دکانداریاں چلتی ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، حتیٰ کہ کسی کا ڈی سی مرید ہو گیا، کسی کا کمشنر مرید ہو گیا، کسی کا کوئی مرید ہو گیا، یہ سب دکانداری چلتی ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ سو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک کلیہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اس انسان کو پیدا کیا ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو پارٹیاں اللہ نے بنائی ہیں، ایک حزب اللہ اللہ کی جماعت، ایک حزب الشیطان شیطان کی پارٹی. جیسے ہر ملک میں کیا ہوتا ہے، ایک اپوزیشن، ایک حزب اقتدار، ایک حزب مخالف، ایک حکومت کی پارٹی حکومت اور دوسری اپوزیشن. اب دیکھو نا، یہ
اپوزیشن جو ہوتی ہے، اسمبلی کا اجلاس ہو تو اپوزیشن والے کیوں جاتے ہیں؟ شرارت کرنے جاتے ہیں نا، کوئی شک ہے اس میں؟ کریٹیسائز کرنے کے لیے، کوئی بل پاس کریں، حکومت کا کوئی منسٹر کوئی بات کرے، حکومت نے کوئی کام کیا ہو، اپوزیشن کے جتنے لوگ ہوں گے، ان کا لیڈر یا ان کے وہ جتنے بھی ہیں، سارے اٹھ کر حکومت کو کریٹیسائز کریں گے، حکومت نے یہ کام غلط کیا. اس کے باوجود ان کو حکومت دیے دیتی ہے. ٹی اے کیا مطلب؟ جتنے دن اسمبلی کا اجلاس رہتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خرچ، ان کی آمد و رفت کا خرچ سارا حکومت کے ذمے ہے. اور انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ شرارت اس اعتبار سے کہ حکومت کے خلاف. ہو سکتا ہے کبھی وہ اچھی بات کرے اور حکومت غلط بات کرے، یہ تو دنیا کا نظام ہے نا. لیکن یہ بات واضح ہے کہ حکومت جانتی ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے، یہ ہمیں کریٹیسائز کرنے کے لیے، گورنمنٹ پارٹی کو کریٹیسائز کرنے کے لیے، ان پر نکتہ چینی کرنے کے لیے، ان کے کاموں پر اعتراض کرنے کے لیے آتی ہے. اس کے باوجود حکومت ان کو ٹی اے آمد و رفت کا خرچ، اور اس کے علاوہ ان کو جتنے دن اجلاس رہے کھانے پینے کا خرچ، فرسٹ کلاس ہوٹل میں ٹھہرے، جو مرضی کھائیں پیئیں، جو ہے ان کو دیتی ہے. کیوں؟ یہ دنیا کا نظام ہے. تو اللہ تعالی نے بھی شیطان، پہلی بات تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان جیسا پلید بھی کوئی ہے، لیکن دیکھ لو شیطان کو اللہ نے کتنی چھٹی دے رکھی ہے. شیطان وہ ہے جس نے پہلی ٹکر آدم علیہ السلام سے لی، جا کشتی لڑی، پھر نبیوں سے وہ کشتی لڑتا رہا، نیکوں سے وہ کشتیاں لڑتا رہا، لیکن دیکھ لو اللہ نے آج تک اس کو زندہ رکھا ہے، دندنا کر رکھا ہے. نیک فوت ہوتے گئے اور شیطان جوان ہوتا گیا. نیک فوت ہوتے گئے، کہاں ہیں موسیٰ علیہ السلام آج؟ کہاں ہیں آج ابراہیم علیہ السلام؟ کہاں ہیں آدم علیہ السلام؟ لیکن جس شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، وہ شیطان آج بھی زندہ ہے اور دندرا رہا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے اس شیطان کو زندہ رکھا ہے، اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے. تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالی یہ جتنی شیطانی تحریکیں ہیں، یہ جتنی شیطانی حرکتیں ہیں، یہ سلسلے جتنے ہیں، سب کو خدا سپلائی کرتا ہے. تھوڑا تھوڑا چھوڑتا رہتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے وہ چھوڑتا رہتا ہے، تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور حدیثوں میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی سورہ جن میں واضح ہے کہ جنوں منوں کے آدمیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے نا، لوگ پھر جن نکلانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے جنوں سے اپنا کوئی رابطہ قائم کر رکھا ہوتا ہے. اور اکثر یہ ہے کہ مثلا میں جنوں کا کام کرتا ہوں، کرتا ہوا میں نہیں کہ کل کو کہیں میرے پاس آ جائے، اللہ بچائے ہم نہیں یہ کام کرتے. یعنی میں یہ جنوں کا کام کرتا ہوں، تو میں نے بھی کچھ ایکسرسائزیں کر کے، کچھ ریاضتیں کر کے، کچھ وظیفے کر کے جنوں سے رابطہ قائم کر رکھا ہے. اب آپ آ گئے کہ جی میری بیوی کو جنوں کی کسر ہوتی ہے، میرے بچے کو جنوں کی کسر ہوتی ہے، میں نے جو اپنے جنوں سے رابطہ قائم کر رکھا ہے، جیسے پولیس والے، چوری ہو گئی آپ کی، تھانے دار نے جو چور دوست ہیں ان کو بلا لیا، ارے بھی چوری ہو گئی ہے، بتاؤ کس نے کی ہے، تم بھی چور وہ بھی چور، چوروں کو پتا ہوتا ہی ہے. تو وہ اپنے جنوں کو بلاتا ہے، بھئی یہ کس کی شرارت ہے، کون ایسا کرتا ہے، پر لگاؤ ٹکر وکر کچھ اس طرح سے کرو. تو پھر جس کا جن زوردار ہوتا ہے، وہ دوسرے کو ٹھیک پچھاڑ لیتا ہے، اور وہ مولوی کامیاب ہو جاتا ہے جو اس نے علاج کر دیا. اور جو ابھی کامل نہیں ہوتا، جس کے جوٹی دار مضبوط نہیں ہوتے، اس کے جن کمزور ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کاروائی کی ہوتی ہے وہ تگڑے ہوتے ہیں، وہ ناکام ہوتا ہے، پھر کسی اور کی تلاش ہوتی ہے، پھر کوئی بڑا ٹکر جاتا ہے. اس کے جن مضبوط ہوتے ہیں، وہ پھر قابو کر کے اپنا کام کر کے دکھا دیتا ہے، اور جنوں کا علاج ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، سورہ صافات میں، سورہ جن میں، کہ یہ جن جو ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اختیارات دے رکھے ہیں، سپلائی تو خدا نے کرنا ہے سب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انتظام، اللہ نے امتحان جو انسانوں کا لینا ہے. انسان اوپر نہیں جا سکتا، انسان اوپر نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو ہوائی جہاز یا ان طریقوں سے جائے گا، لیکن جن اتنے اونچے چلے جاتے ہیں، اتنے اونچے چلے جاتے ہیں کہ آسمان کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید آسمان کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے اڈے بنے ہوتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ہاں جو کچھ کرنا ہوتا ہے زمین پر وہ فرشتوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، فرشتوں میں باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو جن ہوتے ہیں یہ وہاں کان لگا کر کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی راز مل جائے، کوئی بات مل جائے. تو الا من استرق السمع، تو کچھ نہ کچھ، چونکہ خدا خود چاہتا ہے، خدا خود چاہتا ہے ان کی دکانیں چلتی رہیں، یہ جنوں کی اور یہ شیطانی حرکتیں یہ چلتی رہیں، تو خدا کچھ تھوڑا سا لوز کر دیتا ہے، اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ اڑا لاتی ہیں اور آ کر جن کے وہ تابع ہوتے ہیں ان کو وہ بتا دیتے ہیں، پھر وہ کہانی بنا لیتے ہیں، زیب داستان کے لیے سارا کچھ سیٹ کر لیتے ہیں. آپ گئے، آپ کے جانے سے پہلے انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، کل کو یہ ہوگا، پرسوں کو یہ ہوگا، کوئی جھوٹ کوئی سچ، تھوڑی سی بات سچی نکل گئی، باقی ساری ٹھیک ہو گئی. اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور ہم لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ قرآن نے یہ بات واضح کی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ فتنے اٹھتے رہے، دنیا میں ہمیشہ فتنے اٹھتے رہے، لیکن دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اب ہم جاتے ہیں، دیکھیے کسی نے دم کر دیا، دم کر دیا، آرام آ گیا، ہم نے کہا جی بس یہ تو ولی کام ہے پکا، جی بڑا پہنچا ہوا آدمی، ہم اس کے موتقد ہو گئے، اس کو پیر مان لیا، بس اس کے عقیدت مند ہو گئے. اس سے بڑھ کر کسی نے کوئی غیب کی بات بتا دی، کل کو کیا ہوگا یا کیا ہوا تھا، تیرے گھر میں کیا ہوا تھا، تیری بیوی نے کیا حرکت کی، پرسوں تیرے گھر میں کیا ہوا تھا، اس نے وہ بات بتا دی، ہم اس کے موتقد ہو گئے، جی کیا کہنے، اس نے تو کمال کر دیا. اسی طرح سے اس نے کوئی دعا دے دی، جا تیرا کام ہو جائے گا، اور وہ کام ہو گیا، ہم نے کہا جی واہ واہ کیا کہنے، یہ تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ اتنا کچھ ہو جاتا ہے. فرمایا تم سمجھنے کے لیے دجال کو اپنے سامنے رکھا کرو، اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو دجال سے ڈراتا چلا گیا، لیکن فرمایا جو مومن ہوگا، جیسے اب ہم، ہمارے سامنے کو پیروں کی ہزار باتیں کرے، جی فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ باتیں، اول تو جھوٹ ہیں یہ، اگر یہ صحیح بھی ہیں تو بھی شیطانی حرکت، ہم کبھی نہیں مانتے. لیکن جو کچے ایمان والا ہوگا، اجی نہیں نہیں مولوی صاحب بس یہ تو آپ کی وہ بات ہے، ہیں ضرور لوگ، ہیں ضرور ایسے جو بڑی کرنے والے ہیں. فرمایا دجال کیا کرے گا، دجال ساری زمین پر پھر جائے گا، ساری زمین پر پھر جائے گا، اور دعویٰ کیا کرے گا کہ میں خدا ہوں، دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں. اب جاہل جو ہیں وہ اس کو چیک کریں گے کہ تو خدا ہے، اچھا تو میرے باپ کو زندہ کر کے دکھا دے. وہ پوچھے گا تو اپنے باپ کو پہچانتا ہے، تو اپنے باپ کو پہچانتا ہے. اب مجھے ہوش تھی جب میرا باپ مر گیا، میں اس کی آواز پہچانتا ہوں، اس کی شکل پہچانتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہی کہے گا اسی وقت اس کا باپ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ کرے گا کیا، اس کے تابع جن ہوں گے. اور یاد رکھے گا اس بات کو بھی خوب دیکھ لیں، جیسے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے ویسے جنوں کی پیدائش ہوتی ہے. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جن بھی پیدا ہوتا ہے، جن کی ڈیوٹی انسان کے اوپر لگتی ہے اس کو گمراہ کرنے کی، اس کو بگاڑنے کی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر بھی شیطان چھوڑا ہوا ہے، فرمایا ہاں مجھ پر بھی چھوڑا ہوا ہے، لیکن اب وہ سیدھا ہو گیا، وہ نا امید ہو گیا ہے، اسے یہ امید نہیں کہ محمد بگڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑا ہوا مجھ پر بھی ہے لیکن اب وہ نا امید ہو گیا ہے میرے بارے میں کہ یہ بگڑے گا. تو شیطان جو ہی آدمی پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد کہتے ہیں، اب وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، جہاں وہ جائے وہیں وہ جاتا ہے، یہ غسل خانے میں جائے وہی حمزاد جاتا ہے. یہ بیوی اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں شیطان کا بھی حصہ ہوتا ہے. بعض ذرا شرم کی ہے, بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں شیطان کا بھی حصہ ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب انسان اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے شیطان بھی ساتھ لگ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب بیوی سے صحبت کرو یہ دعا پڑھو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, یا اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو تو اولاد ہمیں دے اس سے بھی شیطان سے بچا. جس اب آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کے ساتھ اندر بھی باہر بھی ننگے ہوں تو بھی, کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو بھی, اپنے تخلیے میں ہوں تو بھی, پبلک میں ہوں تو بھی, کسی وقت آپ کا ساتھ نہ چھوڑے, تو اب یہ ہمدرد جب پیر کے جن سے ملے گا تو آپ کی ساری باتیں اس کو بتائے گا, اور آپ کے جانے سے پہلے اس کو پتا ہوگا, اور وہ جاتے ہی آپ سے کہے گا اچھا آپ کا یہ کام ہے؟ آپ کہیں گے وہ وہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. اندر نظام کوئی چل رہا ہے اور یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ. تو دجال کہے گا وہ جو جن ہمزاد میں مر گیا, جو میرے ساتھ جن تھا, یہ تو نہیں کہ وہ بھی مر جائے گا, وہ زندہ رہے گا لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا, وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. میرا مزار بن گیا, مجھے لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا, اب میرے مزار میں گھس کر اندر سے آوازیں دے گا تو لوگ کہیں گے جی پیر صاحب بول رہے ہیں اندر سے, آواز آ رہی ہے, بول رہا ہے وہ جن. وہ ہمزاد یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. تو دجال کہے گا فوراً وہ ہمزاد جو اس کے باپ کے ساتھ رہتا تھا بالکل باپ کی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہو جائے گا, اور اس کا ایمان ہاں بالکل مان لیا جی, بالکل مان لیا جی, زندگی اور موت آپ کے قبضے میں ہے, سچ مچ یہ میرا باپ ہے, میں تو آپ پر ایمان لیا. دوسرا ٹیسٹ کرے گا کہ آپ خدا ہیں, میری یہ بکری دودھ نہیں دیتی, سو گئی ہے, اسے بیاہ ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, گابن بھی یہ نہیں ہے, دودھ دینے کا چانس بھی کوئی نہیں ہے, میں تجھے تب مانوں جب یہ دودھ دینے لگ جائے. وہ اس کے تھنوں کو ہاتھ لگائے گا, فوراً تھنوں میں دودھ آ جائے گا, جتنا مرضی دودھ نکال لو. یہ دجال کر کے دکھائے گا. آپ اگر اسے کہیں کہ خدا تو بارش برساتا ہے, خدا تو دھوپ نکال دیتا ہے, ہم تجھے تب مانیں کہ بارش برسنے لگ جائے. حدیث میں آتا ہے یہ سارا تفصیلی بیان, اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو حدیث پڑھ کر سناؤں پورا تفصیلی بیان, کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا فوراً بادل آ جائیں گے اور بارش شروع ہو جائے گی. جو لوگ کہیں گے, جو لوگ مطالبہ کریں گے, اسی وقت وہ کر کے دکھائے, اور اس کا ایک جنت ہوگا, اس کا اپنا دوزخ ہوگا, اور وہ کہے گا کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا. فرمایا جو موحد ہو, جس کا ایمان درست ہو, وہ اس سے ڈرے نہیں, اس کی باتوں سے, اس کی شعبے بازیوں سے ڈرے نہیں, اس کا جنت دوزخ ہے اور اس کا دوزخ جو ہے وہ جنت ہے, لیکن دنیا ساری اس کے پیچھے لگ جائے گی. جیسے یہ سپاہی آیا تھا کہ یہاں دیکھ لو, گیا تھا سب کا ایمان, کوئی نمازی نہیں چھوڑا, کوئی بے نماز نہیں چھوڑا, کوئی پردے والی عورت نہیں چھوڑی, کوئی بے پرد عورت نہیں چھوڑی, سپاہی سب کا ایمان لوٹ کر لیں گے. دیکھو دنیا کیسے سپاہی کے پیچھے لگ گئی. اور یہ کیا ہے؟ یہ دجال ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ایسے دجال پیدا کرتا رہتا ہے, لیکن ایک دجال اکبر ہے, ایک بڑا دجال ہے جو قیامت کی نشانی ہے. اور آپ نے فرمایا تین نشانیاں ہیں, جب وہ تین نشانیوں میں سے کوئی ایک نمودار ہو گئی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. ان میں سے یہ ایک دجال ہے. ایک تو یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا. آج کل کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. آج کل سورج مشرق سے نکلتا ہے, لیکن فرمایا جب اللہ تعالی کو نظام درہم برہم کرنا, اس سارے کھیل کو بگاڑنا مقصود ہوگا, سورج اجازت لیتا ہے خدا سے واپس جانے کی, خدا اجازت نہیں دے گا, خدا کہے گا نہیں واپس جا. چنانچہ سورج لوگ انتظار کریں گے, ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا, آج رات ہی ختم ہونے میں نہیں آتی, سورج ہی نہیں نکلتا, لوگوں میں وحشت پھیل جائے گی، اس قدر خوف زدہ ہوں گے لوگ، اس قدر خوف زدہ ہوں گے جس کی کوئی حد نہیں، اتنے ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، سارا نظام درم برم ہو گیا، سورج کیوں نہیں نکل رہا، تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ سورج جو ہے مغرب سے نکل رہا ہے، سورج دوسری طرف سے نکل رہا ہے۔ تو ایک نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا، اور ایک نشانی یہ دجال، دجال کا نمودار ہو جانا، اور ایک دابت الارض، وہ جو ایک جانور نکلے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب وہ نکل آئے گا اور وہ تمام زمین پر پھر جائے گا اور فیصلہ کرتا جائے گا کہ کافر کون ہے مسلمان کون ہے، نشان کرتا جائے گا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ کہے گا کہ نبیوں کے کہنے پر تم ایمان نہیں لاتے تھے، میں جانور ہوں، میرے کہنے پر ایمان لاتے ہو، بڑے ڈھیٹ اور بے حیا ہو تم، لیکن ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تین بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے جب کوئی بھی نمودار ہو گئی تو کوئی آدمی اگر ایمان لائے، ایمان لانے کا فائدہ نہیں، اور اگر پہلے سے مانتا ہے اور نیک بننا چاہے، نمازیں پڑھنا چاہے، دعائیں کرنا چاہے، تو کوئی فائدہ نہیں، تب بس کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل بیکار ہوگا۔ تو دجال کے فتنے سے آپ نے بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، فرمایا دجال تمام زمین پر پھر جائے گا، جدھر جائے گا سب دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ ہمارا ایمان تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا کچا، کتنا ڈھیلا، معمولی سی بات پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بالکل فسٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لیکن اچھے اچھے دانے بھی دنیا میں رہتے ہی ہیں، نیک لوگ بھی۔ فرمایا مدینے سے ایک نوجوان آئے گا، مدینے سے ایک نوجوان آئے گا، شور مچاتا ہوا آئے گا، ارے وہ کافر کہاں ہے جو نکلا ہے، وہ کافر کہاں ہے، لوگ اس کی دہشت کی وجہ سے، دجال کی دہشت کی وجہ سے لوگ کوئی دم نہیں مارے گا، جیسے پیر، کوئی بڑا پیر آ جائے تو مرید کو دم مارتا ہے، عورتیں بھی نیچے، مرد بھی نیچے، کوئی اونچی بول نہیں سکتا، کوئی بولے گا نہیں۔ لیکن جب وہ نوجوان، وہ مواحد اہل حدیث جب نکلے گا تو کہے گا وہ کافر بڑا کہاں ہے، تو اس کے چیلے چانٹے اس کو پکڑ لیں گے اور پٹائی شروع کر دیں گے، ارے بدتمیز تو اسے کافر بتاتا ہے، تو اس نے روک رکھا ہوگا کہ جو کوئی تمہیں شرارتی ملے یا کوئی ایسا ملے میرے پاس لاؤ، خود کاروائی کوئی نہیں کرنی، تو وہ آپس میں کہیں گے ارے تم اسے کیوں مارتے ہو، حضرت صاحب کے پاس لے چلو، تو وہ دجال کے پاس لے آئیں گے، دجال کے پاس لائیں گے، وہ کہے گا ارے تو نہیں مانتا مجھے، اس نے کہا میں تجھے کیا مانوں، میں تجھے کافر مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں ہمیں خبردار کر کے گئے، اس کا ایمان حدیث پر ہوگا، جو اللہ کے رسول نے باتیں بتائی ہیں وہ ان کو تسلیم کرتا ہوگا، وہ کہے گا اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں بتایا تھا کہ تو ایسا شریر ہوگا، ایسا فتنے باز ہوگا، ایسا مکار ہے، ایسا شعبد باز ہے، میں تجھے سب سے بڑا کافر مانتا ہوں۔ وہ کہے گا اچھا تو ایسا گستاخ، وہ اس کے درمیان سے آرے کے ساتھ چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا اس طرف، ایک ٹکڑا اس طرف، اور درمیان میں اس کے چلے، اور اپنے مریدوں پر روب جمائے گا، دیکھا جو مجھے نہیں مانتا تھا میں نے اس کا کیا حشر کیا۔ لوگ کہیں گے جی ہاں مان لیا آپ کو، مان لیا آپ کو، پھر وہ کہے گا میں اسے زندہ کر دوں دوبارہ، اسے جوڑ دوں، اس کے مرید کہیں گے یا حضرت یہ بھی کر کے دکھا دیں، چنانچہ وہ فوراً حکم دے گا، اس کے دونوں پاس جو ہیں وہ جڑ جائیں گے اور وہ سیدھا کھڑا ہو کر پھر باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ اب لوگ حیران ہوں گے سارے کے سارے، اور اس سے پوچھیں گے بتا اب بھی تجھے شبہ ہے، اب بھی تو ان کو نہیں مانتا، وہ کہے گا میرا ایمان پہلے سے زیادہ ہے کہ یہ کافر، میرے بھائیو ایمان ایسا پیدا کر لو، ارے چھوٹے چھوٹے پیروں سے، معمولی معمولی باتوں سے ہمارا دین ایمان فسٹ ہو جاتا ہے، دین ایمان برباد ہو جاتا ہے، میری بات خوب سن لیں، کبھی کسی دھوکے میں نہ آئیں، ایمان ہے اس بات کا نام کہ آپ کبھی متزلزل نہ ہوں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ کی اونٹنی گم گئی، آپ کی اونٹنی کھو گئی، گم گئی، ایک دفعہ آندھی آئی آپ کی اونٹنی گم گئی، صحابہ کو بھیجا، بڑی پیاری اونٹنی تھی، بڑی تیز دوڑتی تھی، آپ کو اس سے بڑی محبت تھی، آپ نے صحابہ کو بھیجا کسی کو کدھر کسی کو کدھر کسی کو کدھر, بڑی پریشانی. اور یہودی کیا مزاق کرتے تھے کہ یہ دیکھ لو نبی کا حال, کبھی تو عرش کی باتیں بتاتا ہے اور کبھی قیامت کی خبریں دیتا ہے اور اپنی اونٹنی کا اسے پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا, ارے بدبختو میں کب دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے علم غیب ہے, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, فرق صرف یہ ہے کہ جب مجھے اللہ بتا دیتا ہے تو مجھے پتا چلتا ہے, جب اللہ مجھے نہ بتائے تو مجھے کوئی پتا نہیں چلتا. جب آپ بڑے پریشان ہوئے اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر بتایا کہ آپ کی اونٹنی جو ہے فلاں جگہ فلاں بوٹے کے ساتھ اس کی بہار پھنسی ہوئی ہے, وہاں کھڑی ہے, کسی کو بھیج کر منگوا لیں. کہاں تلاشیں ہو رہی تھی, کہاں اللہ کے رسول نے آدمی بھیجا اور وہاں سے جا کر اونٹنی کو لے آئے. دیکھو نا کھرا دین جب اللہ کے رسول کو پتا نہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھ لو, بھائیوں نے یوسف کو اٹھا کر کہیں آس پاس کے کنویں میں پھینک دیا, یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتا نہیں. رو رو کر بد عزت ہے نہ ہو من خود نے, رو رو کر غم سے آنکھیں سفید ہو گئی, رو رہے ہیں ہائے میرے بیٹے کا کیا ہوا. چونکہ خواب یاد تھا, یہ تو ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا مرا تو نہیں, کیونکہ ان کو خواب یاد تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو وہ دن دکھائے گا کہ جب ہم سب اس کی عزت کریں گے. جب انہوں نے کہا تھا انی رہے تو احد عشر کوکب و الشمس و القمر رہے تو ہم لی ساجدین, ان کو یہ خواب یاد, لیکن پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. رو رو کر قرآن کے لفظ ہیں, بد عزت ہے نہ ہو آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر من الحزن غم کی وجہ سے. بہوبا قدیم ایک سال گزر گیا, دو سال گزر گئے, دس سال گزر گئے, پندرہ سال گزر گئے, بیس سال گزر گئے. شرم بھی آتی تھی لوگوں سے کہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اب یہ بیٹے کی آس رکھے بیٹھا ہے, اب اس کو بیٹا مل سکتا ہے. بہوبا قدیم وہ اپنے غم کو پیتے, دبانے کی کوشش کرتے لیکن نہ رہتے, پھر بھی وہ رو پڑتے اور آنکھیں ان کی سفید ہو. اور جب اللہ نے بتا دیا, جب اللہ نے بتا دیا اور کھیل اللہ نے سارا ڈرامہ جو تھا وہ اس کو مکمل کر دینا تھا, پورا جو تھا یہ معاملہ اس کو مکمل کر دینا تھا کہ بھائیوں کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے راز کھول دیا کہ میں یوسف ہوں اور تم میرے بھائی ہو اور تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا, جاؤ اب چلے جاؤ, جا کر میرے ابا کو یہاں لے. انہوں نے کہا کہ ابا تو اندھا ہو گیا ہے, ابے کی تو آنکھیں ختم ہو گئی ہیں, وہ چلنے کے قابل نہیں رہا. انہوں نے کہا جاؤ یہ میرا قمیض لے جاؤ اور لے جا کر میرے باپ کی آنکھوں پر پھیرنا, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اب وہ چلے تو دیکھو کہاں مصر, کہاں کنعان, وہ شام, بیت المقدس فلسطین, کتنا فاصلہ ہے. ادھر سے قافلہ چلتا ہے, ادھر وہ گھر بیٹھے اپنے بیٹوں سے کہنے لگے, اپنے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہاں ان کے اور قریبی رشتے دار ان سے کہنے لگے کہ اگر تم مجھے پاگل نہ کہو دیوانہ نہ کہو, مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہو. ادھر سے تمیز چلتا ہے اور ادھر سے ان کو خوشبو آتی ہے اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں لولان تو فن دون, اگر تم مجھے پاگل اور دیوانہ نہ کہو تو میرے بیٹے کی مجھے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے, کیا میرے بیٹے کا نشان آ رہا ہے. اب دیکھ لو ہزاروں میل دور سے جب بیٹا دور ہے تو خدا پتا دے رہا ہے تو پتا لگ رہا ہے, اور جب بیٹا قریب کے کنویں میں پڑا ہے لیکن باپ کوئی پتا نہیں, حالانکہ باپ نبی. یعنی قرآن نے یہ بات واضح کر دی, اور جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے وہ کبھی ڈوا ڈول نہیں ہوتا. پیر کچھ کر دے وہ شیطانی حرکت ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے وہ نوجوان دجار اس کے دو ٹکڑے کر دے گا, ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر, بڑا فخر یا تکبر کے ساتھ اس کے درمیان چلے گا اور جاہلوں کو منوائے گا کہ تم مجھے مان لو کہ میں ایسا کرنے والا ہوں, اور وہ سارے اس کی شہادت دیں گے, سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے. وہ کہیں گے حضرت آپ اس کو زندہ کر کے دکھا دیں دوبارہ. وہ ان کو اس بزرگ, وہ جو نوجوان ہوگا اس کو دوبارہ جوڑ دے گا اور زندہ کر کے دکھائے گا. جب وہ کھڑا ہو جائے گا ان کا ادھر ایمان بڑھ گیا کہ تو سچ مچی خدا ہے, اور اس مواحد کا جو صحیح معنوں میں مسلمان تھا یہ کہے گا میرا ایمان پکا ہو گیا ہے کہ تو پکا کافر. خدا کے لیے ایمان ایسا پیدا کرو کہ جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی کہ سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, واقعتاً کچھ نہیں ہے, خواہ وہ کچھ بھی کر کے دکھا دے. اب اس کے بعد فرمایا دجال کی تو بڑی کنکری ہو جائے گی, یہ ایک آدمی میرے قابو نہیں آتا, اس کو تو ٹھیک کر دینا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ جیسے کسی کے اوسان خطا سے ہو جاتے ہیں, کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے, بے قابو سا ہو جاتا ہے, پھر وہ غصے میں آ جائے گا, جنجلا کر وہ تلوار لے کر دوبارہ اس نوجوان کو مارنے کی کوشش کرے گا. حدیث میں آتا ہے ایڑی چوچی کا زور لگائے گا اس کو مار نہیں سکے گا, پھر اس کو مار نہیں سکے گا. اور وہ نوجوان کہے گا زور لگا, اب تو جتنا زور لگا سکتا ہے, وہ صرف شعبدہ بازی تھی, وہ تیری صرف شعبدہ بازی تھی, اللہ نے ان لوگوں کو گمراہ کرنا تھا, ورنہ اصل مارنے والا زندہ کرنے والا وہ خدا ہے. یہ تو ایک عارضی درمیان میں اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا صرف ایک تھوٹا. فرمایا وہ آخری لمحہ ہوگا, اس کے بعد اس کو زوال شروع ہو جائے گا, اس کے کان میں یہ بھنک پڑ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, میرا توڑ آ گیا, میرا جان لیوا آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. ابن ماجہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج کو میں گیا چوتھے آسمان پر انبیاء جمع ہوئے, ایک علمی مذاکرہ ہوا, اس مذاکرے میں کیا ڈسکشن تھی, کیا